پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کا میزبان قمر عباس جعفری، سلام قبول کیجیے صاحب. آج پروگرام کو ہم بتاتے چلیں کہ کس کس موضوعات پر ہم آج اس پروگرام میں گفتگو کریں گے. سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے پاکستان میں ہیومن رائٹس کمیشن کے جو سفارشات ہیں اور ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے اس کے بارے میں، اور جو مسنگ افراد ہیں، لاپتہ افراد، ان کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے افغانستان کے بارے میں، جہاں کے لیے یہ کہا گیا ہے امریکہ کے قائم مقام ڈیفینس سیکرٹری نے، جو سینٹ کی ایک کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے افغانستان میں قائم امن کے لیے، اس کے حوالے سے بات ہوگی. جس کے بعد بھارتی انتخابات کی بات ہوگی، اور آخر میں ہم گفتگو کریں گے چائنا اور امریکہ کی ٹریڈ ٹاکس کی. چنانچہ سب سے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن، آغاز میں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ہم نے جو نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس ہے پاکستان کا، اس کے جو چیئرمین ہیں ان کو کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا نہ ای میل کے جواب دیا. جس کے بعد مسنگ پرسنز کا جو کمیشن ہے، اس کے جو رکن محمد شریف فرق صاحب، ان سے کہا کہ آپ تشریف لائیں اور بتائیں کہ آپ کا کمیشن کیا کر رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے پریس سے بات کرنے کا. جو سیکرٹری ہیں فرید صاحب، وہ بات کریں گے. جب فرید صاحب کو فون کیا تو انہوں نے ٹیلی فون نہیں اٹھایا، ای میل کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ جی صرف چیئرمین صاحب بول سکتے ہیں. ان سے درخواست کی کہ چیئرمین صاحب کا کانٹیکٹ دے دیجیے، جس کا انہوں نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے. اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ تو موجود ہیں محترمہ آمنہ جنجوا صاحب، آج ڈیفینس آف ہیومن رائٹس کی ہیں، اور ذوالفقار بھٹا صاحب جو کہ ایک وکیل بھی ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں. بھٹا صاحب، یہ فرمائیے کہ اس وقت تو جو صورتحال ہے کہ کئی جگہ دھرنے ہو رہے ہیں، شیعہ کمیونٹی کو شکایت ہے کہ اس کے مسنگ پرسنس ہیں، دوسرے لوگوں کو شکایت ہے، پی ٹی ایم والوں کو بھی شکایت ہے، ان کے جو مسنگ پرسنس ہیں وہ ابھی تک بازیاب نہیں ہوئے ہیں، ہو کیا رہا ہے آخر میں؟ اور جو ہیومن رائٹس کمیشن ہے وہ کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے.
ایسا ہے کہ پاکستان میں اب لا اینڈ آرڈر کا اور کوئی کنسپٹ ہی نہیں رہا. ہر آدمی یہاں پر اپنی مرضی چلا رہا ہے، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے قانون کی. اگر آپ کہیں کہ پاک جاری یا قانون کی بات، حتیٰ کہ اب تو کورٹوں میں بھی یہ کام شروع ہو گیا ہے کہ بہت کم ٹائم بعض وقت دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے تو کہا نہیں آپ اس چیز کو چھوڑیں فلانا. لا بہت زیادہ کلیئر ہے، کانسٹیٹیوشن پروٹیکشن ہے، کوئی شخص کسی کو اٹھا نہیں سکتا. اب آپ یہ دیکھیں گے جو ساحبال والا واقعہ پیش آیا، وہاں پر جو لوگ مارے گئے وہاں پر، اب آئے دن وہ جو کمپلیننٹ ہے وہ بےچارہ شکایتیں کر رہا ہے کہ جناب ایک قسم کا ہراسمنٹ اس کو ہو رہا ہے اور چیزیں ہو رہی ہیں. پاکستان میں جہاں تک عدالتوں کا کنسپٹ رہ گیا ہے، جہاں پر اب وہ یہ لوگ جب عدالتوں میں جاتے ہیں تو لوگ لاکھوں روپئے ان سے مانگتے ہیں. این جی اوز جو ہے وہ رول پلے نہیں کر رہی جو کرنا چاہیے. وہ ہیلو
جی جی بولیے.
وہ جو این جی اوز ہیں ان کا بھی جو کوئی ہائی لائٹ ہو جاتا ہے معاملہ، اس میں تو پاکستانی این جی اوز ہاتھ ڈال دیتی ہیں، لیکن جو معاملہ میڈیا میں نہیں آتا اس کے اندر وہ کنارہ کشی اختیار کرتی ہیں. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ کوہستان میں وہ چار لڑکیوں کی مووی بنا کے شادی کی مووی چلائی گئی تھی، اس کے اوپر چار بھائی مرڈر ہو چکے. ان کا ایک بھائی سپریم کورٹ میں کیس کو پرسو کرنے آتا تھا، کوہستانی وہ اس کا بھی مرڈر ہو گیا ریسنٹلی احمد آباد کے علاقے میں. اور ہوا یہ کہ جو شخص اس کی حفاظت کے لیے ساتھ آتا تھا پولیس نے اسی کو ملزم بنا دیا، اور ابھی اس کے باقی جو بھائی اس نے سپریم کورٹ تشریف لائے تھے، اور اس کے بعد پتہ نہیں وہ کہاں غائب ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کہاں پر ہیں اور کس جگہ پر ہیں. تو ایک خوف و ہراس کا عالم ہے پاکستان میں. پاکستان کی عدلیہ بھی اتنی ایکٹیو نہیں نظر آتی ایسے معاملات کے اندر، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے اب لوگوں کا کانفیڈینس عدالتوں کے اوپر سے بھی ان کا وہ کانفیڈینس نہیں رہا. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب یہ بات ان کے بس کی بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں مسنگ پرسن کے بھی کیسز ہیں. ایک جنرل تاثر پاکستان میں یہی ہے کہ جب کوئی واردات ہوتی ہے، کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زیادہ کورٹ کا دروازہ کھڑکایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بندے کی جان چلی جائے، کچھ ہو جائے. تو وہ اکثر اوقات اس کو اوائڈ کرتے ہیں. جو لوگ آتے ہیں عدالتوں میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ ہم ایک فارمیلٹی پوری کر رہے ہیں اور کچھ نہیں ہوگا.
اچھا
अभी आमना जंजा साहब है माशाल्लाह ये करती हैं, काम करती हैं, कोर्टों में आती हैं, लेकिन आप ये देखेंगे कितने अर्से से ये भी एक किस्म की बेबसी का आलम इनका होता है, आ रही होती हैं कोर्ट में, जा रही होती हैं, लेकिन वो रिजल्ट जो आने चाहिए वो इनको नहीं मिल पाते। इसलिए किसी भी शख्स ने, किसी भी हेमोजाइड एक्ट्रेस ने अगर काम करना है तो उसको एक सपोर्ट चाहिए। जब नजर आता है कि हमारी जुडिशरी के पास भी वो पावर नहीं है, वो चीजें नहीं है और बेबस नजर आ रही है।
अच्छा, हमारे साथ रहिएगा आप भुट्टा साहब, हमें ज्वाइन किया है आमना जिंजुआ साहिबा ने, वो टेलीफोन लाइन पर हैं। जी आमना साहिबा, ये बताइए कि जो मिसिंग पर्सन है इस वक्त क्या सूरत हाल है और जो कमीशन है वो क्या कर रहा है सिलसिले में?
मिसिंग पर्सन की सूरत हाल ये है कि उन्होंने कल ही प्रेस रिलीज दी है और एक कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए हैं कि इतने लोग लापता हैं और इतने वो हैं। तो वो तो जो लोग शहीद कर दिए जाते हैं कस्टडी में, वो उनको भी कहते हैं कि केस रिजॉल्व हो गया, और वो तो इंटरमेंट सेंटर में अगर कोई आ जाता है, जो कि इंटरमेंट सेंटर वो जगहें हैं जो कि एक तरह की गुंटनामोज हैं, और वहां से कोई भी शख्स जो है जबरी गुमशुदा वो जिंदा वापस नहीं आता, तो वो उनको भी कहते हैं कि ये केस रिजॉल्व हो गए। तो कुछ केसेस जो रिजॉल्व हुए वो इंटरमेंट सेंटर में हुए, कुछ केस जो रिजॉल्व हुए वो शहीद होकर रिजॉल्व हुए। तो अगर उनका यही तरीका कार है तो इसका मतलब है कि बाकी भी सबको शहीद करने के बाद वो कहेंगे कि 100% केस रिजॉल्व हो गए। तो ये तो मैंडेट उन्हें नहीं दिया गया था, उन्हें तो ये मैंडेट दिया गया था कि वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जो लोग या जो इदारे से मुलविस हैं वो उनके खिलाफ FIRें कटवाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी और सबूत मिलने के ऊपर उनको सजाएं होंगी। तो वो तो 8-9 साल गुजर गए, किसी एक आधा बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको कि उन्होंने सजा दिलवाई हो या उसके खिलाफ FIR कटवाई हो। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर हमने इश्यू कर दिया, केस कंक्लूड हो गया है और ये बात अब हतमी तौर पे साबित हो गई है कि फलां शख्स जो है वो इदारों की तहवील में है, और वो फिर ऑर्डर जारी करते हैं कि उसको पेश किया जाए, और वो एक दफा नहीं तीन तीन दफा प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर चुके हैं तकरीबन 90 के करीब केसेस के, और उनके ये ऑर्डर ऑनर नहीं किए जाते, उनकी कोई कंप्लायंस नहीं होती। तो ऐसा कमीशन जिसके ऑर्डर को कोई मानता ना हो, क्या वो हमारे मसलों को हल कर सकता है? क्या वो जबरी गुमशुदगियों को का सदेबाब कर सकता है? ये सोचने की बात है।
अच्छा ये बताइए मुझे क्या जी मुझे ये बताइए, मेरा सवाल ये
ऑर्डर किसी को नहीं देता।
अच्छा मुझे ये बताइए आमना साहिबा कि आप उस कमीशन के साथ मिलकर काम करती हैं, वो कमीशन खुद क्या कहता है, उसका क्या मौकफ है सिलसिले में?
उनका यही मौकफ है कि वो बस अपनी स्पीड में चल रहे हैं और उनके हिसाब से तो वो बहुत कामयाब जा रहे हैं, उन्होंने इतने लोगों को ट्रेस कर दिया और मतलब वो जारी रहना चाहिए उनके हिसाब से। तो जबरी गुमशुदगी तो खत्म कभी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खत्म हो गई तो कमीशन भी खत्म हो जाएगा।
अच्छा दूसरे ये बताइए मुझे कि इस वक्त तादाद कितनी है उन लोगों की जो जिनकी जबरी गुमशुदगी आप लोग कहते हैं?
देखिए मेरे पास तो 2600 केसेस हैं, 2680 केसेस हैं मेरे पास, और कमीशन के कहने के मुताबिक 5000 से ज़ायद 5500 केसेस उनके पास दर्ज हुए हैं, जिनमें से करीब करीब 2000 केसेस ऐसे हैं जो कि अभी तक जबरी गुमशुदा हैं, और बाकी सब वो रिजॉल्व कर चुके हैं। और रिजॉल्व की कहानी मैंने आपको बताई कि रिजॉल्व वो किसको कहते हैं, यानी जो शहीद हो गए या जो इंटरनमेंट सेंटर्स में आ गए जहाँ से कि वो कभी बाहर नहीं निकलेंगे।
अच्छा तो, दूसरे ये बताइए कि आपकी हुकूमत के लोगों से भी मुलाकात हुई है सिलसिले में, वो क्या कहते हैं?
हुकूमत के लोग जैसे मैडम शीरी मजारी हैं जो कि इंसानी हकूक की वजीर हैं, और उन्होंने बहुत ही सख्ती से इस इशू की मजम्मत की, और उन्होंने कहा कि ये कोई वो नहीं है, ये काबिले कबूल चीज़ नहीं है कि सालों सालों के लिए जो है लोगों के प्यारे गायब कर दिए जाएं और उनके ऊपर ना कोई एलिगेशन हो, ना वो मंजर आम पर ना आए, ना उनके कोई मुकदमा चले। तो उन्होंने अपने वादे के मुताबिक कानून बनाया, और कानून उन्होंने वजारत कानून इंसाफ और कानून के हवाले किया, ताकि उसके पर आगे मजीद उसको पार्लियामेंट में लाया जाए और उसको जेरे बहस लाया जाए। مگر 5 ماہ ہونے کو آئے ہیں کہ وہ وزارت قانون اس کو لے کر بیٹھی ہوئی ہے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی اس کو منظر عام پہ لانے کا ارادہ نہیں رکھتی. اسی اثنا میں ہم لوگوں نے اپنا جبری گمشدگی کا ایک اور قانون ہے جو کہ ہم نے بنایا ہے, جس کو ہم وکٹمز بل کا نام دیا ہے. وہ تقریباً اس کی مکمل ہونے کے آخری مراحل میں ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے 10 دنوں کے اندر میں اس کو پریس کانفرنس کے ذریعے اور میڈیا میں میں اس کو پیش کروں گی. اور بائی پوسٹ میں پارلیمنٹ, سینٹ, صدر, وزیر اعظم اور انسانی حقوق کی وزارت میڈم شیری مزاری کو میں بائی پوسٹ ان کو بھجواؤں کی کاپیاں بھجواؤں گی. تو اگر تو یہ حکومت سنجیدہ ہے, جیسے کہ وزیر اعظم صاحب جو کہ ہمارے کیمپوں میں آئے اور انہوں نے ہم سے وعدے کیے جب وہ اپوزیشن میں تھے, صدر عارف علوی صاحب میرے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے اس کی شدید مذمت کی اور کہا کہ ہم اس کو اس لعنت سے ملک کو پاک کریں گے. تو اب یہ صدر اور وزیر اعظم کی جو پرسنالٹیز ہیں وہ اس سے آنکھیں نہیں چرا سکتی, اور اگر وہ سنجیدہ ہیں اس ایشو کو حل کرنے کے لیے تو ان کو ایک سیریس اس کو ایک سنجیدگی کے ساتھ لینا پڑے گا. اور یہ جو قانون جو کہ وکٹمز کی نمائندگی کر رہا ہے, اس کو کم از کم اس کو زیر بحث تو لانا پڑے گا پارلیمنٹ میں. اگر آپ اس کا نصف بھی مان جاتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے بہتر ہوگا, اس میں بھی کامیابی ہوگی اور ملک اس لعنت سے پاک ہو سکتا ہے.
بہت شکریہ آپ کا آمنہ صاحبہ. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کے سربراہ جناب ڈاکٹر مہندی حسن صاحب ہیں. ڈاکٹر صاحب جی بتائیے کہ جو اوور آل اس وقت ہیومن رائٹس سچویشن ہے ملک میں اور مسنگ جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کس طرح ریٹ کریں گے آپ اس کو؟
دیکھیے, 3 قسم کے لوگ ہیں یہ جو مسنگ کی تعداد ہے. لوگ تو وہ ہیں جو اپنے گھر والوں کو بتائے بغیر انلیگل طریقے سے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ کامیاب ہو جاتے ہیں, کچھ مارے جاتے ہیں. دوسرے وہ ہیں جو سیکرٹ سروسز کے پاس ہیں اور انہیں عدالت میں پیش نہیں کیا گیا. یہ بہت پرانا کلچر ہے پاکستان کا کہ جس کے خلاف ایسا کیس ہو کہ یہ سمجھیں لا انفورسمنٹ کا ساتھ کہ اس کے خلاف کیس ثابت نہیں ہو سکتا, تو وہ اس کو عدالت میں پیش نہیں کرتے اور ان کو مختلف طریقوں سے اپنی تحویل میں رکھتے ہیں جو مسنگ پرسنز میں شامل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ان کے بارے میں بتایا نہیں جاتا. کیونکہ قانون تو یہ ہے کہ جس کو گرفتار کیا جائے اسے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کیا جائے اور اس کے خلاف جو الزام ہے وہ بتایا جائے. لیکن قانون پہ پاکستان میں ہمارے کلچر میں عمل درآمد نہیں ہوتا. قانون جتنے مرضی آپ بنا لیں آلریڈی بھی موجود ہیں قوانین, سوال یہ ہے کہ ان پہ عمل کون کرے گا. ہمارے یہاں جتنی وائلیشن ہوتی ہیں ہیومن رائٹس کی ان میں اکثریت ایسی ہے اس واقعات کی جو حکومتی اداروں کی طرف سے وائلیشن ہوتی ہے اور اس میں لا انفورسمنٹ والے جو ہیں ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے. جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ کافی وائلیٹ کرتے ہیں انسانی حقوق. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صرف قانون بنانے سے کام نہیں چلتا, قانون پہ عمل درآمد کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے لیے نہ صرف یہ کہ نیت ہونی چاہیے بلکہ عمل بھی ہونا چاہیے. صرف بیانات کافی نہیں ہوتے وزیروں کے یا اہلکاروں کے.
جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ زیادہ تر خلاف ورزیاں جو ہوتی ہیں وہ لا انفورسمنٹ والوں کی طرف سے ہوتی ہیں, آپ نے حکومت سے کانٹیکٹ کیا, حکومت کا کیا موقف, حکومت کیا کہتی ہے اس بارے میں؟
حکومت تو انکار کرتی ہے. حکومت صرف یہی حکومت نہیں, ہر حکومت کا رویہ یہی رہا ہے کہ یا تو وہ جواب نہیں دیتے یا وہ اس کی تردید کر دیتے ہیں کہ ہماری تحویل میں نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ یہ مان لیں کہ ان کی تحویل میں ہے کوئی شخص تو پھر تو وہ مسنگ پرسن میں شامل نہیں رہتا, اس کا تو پتہ لگ جاتا ہے کہ کس کے پاس ہے. تو وہ تو तरबीत कर देते हैं और इनकार कर देते हैं कि हमारी तहरीर में नहीं है। और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि धरना दिया था कुछ लोगों ने, जो अहले तशरी के कुछ लोग मिसिंग है उसके खिलाफ एक धरना दिया गया, जिसके खिलाफ आज केस रजिस्टर हो गया है, उन्हीं के खिलाफ बगावत का केस रजिस्टर किया गया है धरना देने वालों के खिलाफ, उन पे एंटी पाकिस्तान रवैये का चार्ज लगाया गया है क्योंकि उनका ख्याल है कि इससे हुकूमत की बदनामी होगी। तो ये जो इस किस्म की हरकतें हैं ये नेक नामी नहीं होती, इससे हुकूमत की बदनामी होती है। हुकूमत को और खास तौर पे जो वजारत है इंसानी हकूक की, उसको इस पे एक्शन लेना चाहिए और लोगों की शिकायत को दूर करना चाहिए। जी
बहुत शुक्रिया आपका। सामिन, जैसा कि आप जानते हैं कि जब हुकूमत से इस बारे में कांटेक्ट करने की कोशिश की गई तो उसका जो बुरा मौकफ था वही बताया गया कि हुकूमत समझती है कि इस किस्म का कोई सूरत हाल नहीं है और हुकूमत इस बारे में अपने तौर पर पूरी कोशिश कर रही है कि मामलात को दुरुस्त किया जाए, जो मिसिंग पर्सन हैं उनको लाया जाए और अगर कोई खिलाफ वर्जियाँ होती हैं तो उनका इजाला किया जाए। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हूँ जनाब मेहंदी हसन साहब आपका और ज़ुल्फ़िकार भुट्टा साहब आप दोनों साहिबान का। हम एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद हम जाएंगे अपने अगले मौजू की जानिब।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, वीओए उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में है।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू वीओए की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए, जो अब एप स्टोर पर भी दस्तयाब है।
वीओए उर्दू अब आपके हाथ में।
वेलकम बैक सामईन, अब हम चलेंगे अफगानिस्तान की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि अमरीकी सेनेट की एक कमेटी में 2020 के दिफाई बजट से मुतालिक होने वाली समात के दौरान रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्रहम ने कायम मुकाम वजीर दिफा पैट्रिक शनहन से अफगानिस्तान की सूरत हाल के बारे में सवाल किए। उनका कहना यह था कि पाकिस्तान का रोल बड़ा इम्पॉर्टेंट है, इस सिलसिले में हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुमताज दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर इमरान मलिक, लेकिन सबसे पहले ये एक छोटा सा साउंड बाइट है कि उनकी क्या गुफ्तगू हुई, हमारे साथी मोहम्मद जलील ने अपनी रिपोर्ट में बताया है।
Do you agree that a counter-terrorism platform is needed for...
کیا افغانستان میں انسدادی دہشتگردی کی فورس کو رکھنا امریکہ کے قومی مفاد میں ہے اور کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت تک ہم افغان تنازع کے پرامن حل تک نہیں پہنچ سکتے جب تک پاکستان طالبان کے محفوظ ٹھکانے ختم نہیں کرتا ہے؟ اس کے جواب میں امریکہ کے قائم مقام وزیر دفاع نے کہا کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ افغان امن عمل میں پاکستان اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ قائم مقام وزیر دفاع نے کہا کہ وہ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ تشدد کے خاتمے تک انسدادی دہشت گردی کی فورس کو افغانستان میں برقرار رکھنا ضروری ہے۔
جی عمران ملک صاحب، پاکستان بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے، امریکہ بھی اپنا رول پلے کر رہا ہے، افغان گورنمنٹ بھی اپنا رول پلے کر رہی ہے، روس، چین، ایران بھی اپنا رول پلے کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ بات کہیں جا کے ٹھہر نہیں رہی۔ کیا ہو کیا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
جلد صاحب بہت نوازش کہ آپ نے پروگرام میں شامل کیا اور میرے سامنے بہت ہی ایک انٹرسٹنگ آپ نے سوال اٹھایا آج۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تمام ممالک جن کا آپ نے نام دیا ہے، جن میں تین میجر پاورز ہیں، یو ایس، یوروشو، چائنا، ریجنل پاورز ایران اور پاکستان اور افغانستان بتاتے خود، سب کی کوشش یہ ہے کہ امن آ جائے، امن قائم ہو جائے۔ مگر آپ دیکھیں گے کہ ابھی ساری بات چیت ہو رہی ہے کہ امریکن ٹروپس جو ہیں وہ افغانستان سے ودرا کر جائیں، اور یہ ایک پولیٹیکل ریکوائرمنٹ ہے فی الوقت جو نظر آ رہا ہے وہ یو ایس پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کی ہے۔ مگر کیا جو اسٹریٹجک انوائرمنٹ ہے افغانستان کے اندر اور افغانستان پاکستان ریجن کے اندر، کیا وہ اس کام کے لیے تیار ہے؟ کیا وہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ ایگزٹ کرتی ہے کہ امریکن اور انٹرنیشنل کو یہاں سے نکال دیا جائے؟ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے افغانستان میں افغان طالبان کی اور امریکن گورنمنٹ کی، ان کا بنیادی مقصد ہی یہی ہے کہ وہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ کریٹ کیے جائے جس کے بعد امن پیدا ہو۔ مگر یہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ کیسے پیدا ہو, یہ جو چار جو بیسک ایشوز ہیں جس کے اوپر ان میں ابھی تک اختلاف چلا آ رہا ہے, وہ سب جانتے ہیں کوٹے چار ایشوز ہیں اور ابھی تک ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. ابھی خبر یہ بھی آئی ہے کہ وہ دوحہ میں وہ جو ان کے مذاکرات کے فی الوقت جو ہو رہے تھے وہ بھی اب پایا تقسیم تک پہنچ گئے ہیں اور ابھی تک اسٹیل میں بھی ہے, کوئی اس میں بریک تھرو نہیں ہوا ہے. اب رہی بات کہ اب کرنا کیا ہے, دیکھیں یہ امن اس وقت قائم ہوگا صرف یہ یو ایس ٹروپس کے وڈرول سے کچھ امن قائم نہیں ہوگا. اس امن کو قائم کرنے کے لیے تین بنیادی میرے نزدیک چیزیں ہونی چاہیے. ایک تو ڈومیسٹکلی افغانستان کو بالکل اسٹیبلائز ہونا چاہیے سیاسی طور پر, ملٹیریلی اور ٹیررزم کے طور پر اور اکنامکلی. جب تک افغانستان میں یہ تین چار جو بنیادی ڈائمینشن ہیں اسٹیبلٹی کے وہ نہیں ہوتے, میرے خیال میں آپ چاہے امریکن ٹروپس وہاں پر رکھیں یا وہاں سے نکال دیں, افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہی رہے گا اور پورا ریجن اس کی وجہ سے ڈی اسٹیبلائز رہے گا. اگر آپ ریجنل پاورس کو دیکھیں خالی ایران اور پاکستان کو اور ہم لیں تو ان کے بھی اپنے اپنے انٹرسٹ ہیں افغانستان کے اندر. تو جب بھی یہاں میں وہ بھی چینج آتا ہے افغانستان کی اسٹریٹجک انوائرمنٹ میں, اس میں ان دو کو شامل ہونا چاہیے, اس میں شامل ہو کر اس کا حصہ بنے اور اس اسٹریٹجک انوائرمنٹ کو کریٹ کرنے میں مدد دیں تاکہ امن قائم ہو سکے. اور یہ وہی بات ہے جو آپ نے سوال کیا کہ کیا پاکستان اپنا رول ادا کر رہے کہ نہیں, اس میں بعد میں دوبارہ آتا ہوں. اور اس کے بعد چائنا اور رشیا, جب یہاں سے امریکن اور انٹرنیشنل نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد کی سچویشن میں کیا ہوگا, کیا ایک ویکیوم کریٹ ہو جائے گا جس کے اندر پہلے تو تمام جو ملیٹنٹ قوتیں ہیں ودین افغانستان کیا وہ آپس میں لڑیں گی اور ایک دوسرے کو کاٹ چھاٹ کے سینٹ پہ کر دیں گی, کیا ایران اور پاکستان انڈرسٹینڈ ہو جائیں گے اس ویکیوم کے اندر, کیا رشیا اور چائنا اس کو دور سے دیکھتے رہیں گے, کیا وہ بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں گے. تو ایک جب تک بہت ہی کنٹرولڈ قسم کا اس کا سولوشن نہیں نکلتا جس میں ڈومیسٹکلی ریجنلی اور ایکسٹرا ریجنلی تینوں لیولز پہ اس سچویشن کو کنٹرول کیا جائے, میرے خیال میں ہمارے لیے بہت سخت مسائل بن جائیں گے.
اچھا اب رہی بات فرمائیے
جی, رہی بات پاکستان کی, دیکھیں پاکستان پوری کوشش یہ کر رہا ہے کہ وہ پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انوائرمنٹ کریٹ کی جائے افغانستان میں اور افغانستان پاکستان ریجن میں, جس کے نتیجے میں امریکہ کے لیے آسان ہو یہاں سے نکلنا اور ایک اس ایسی صورتحال کریٹ کر کے نکلنا جو کہ افغانستان کے لیے بھی ایک امن اور اکنامک اسٹیبلٹی اور پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا باعث بنے, اور رشیا اور چائنا کے لیے بھی ایسے رولز ہوں کہ وہ پورے ریجن کو اسٹیبلائز کر سکیں, اور ایران اور پاکستان بھی اس اسٹریٹجک انوائرمنٹ ودن افغانستان کو کریٹ کرنے میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. پاکستان تو کر رہا ہے, پاکستان نے یو ایس اور افغان طالبان کی بات چیت میں اپنا بہت پوزیٹو رول ادا کیا
ہے,
افغان پریزیڈنٹ کو بھی انوائٹ کیا اسلام آباد.
جی اب ایک سوال جی پیدا ہوتا ہے, سہیل شاہین صاحب جو ہیں جو طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان, انہوں نے ٹویٹر پہ کہا ہے کہ امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت جاری ہے, پیش رفت ہوئی ہے لیکن مزید بات چیت کی ضرورت ہے. کتنا عرصہ ہو گیا, کیا ایسا نہیں لگتا کہ طالبان جو ہیں دے آر ٹرائنگ ٹو بائی سم ٹائم ڈریگ دا پروسیجر دا ہول پروسیس تاکہ ان کو مزید وقت مل سکے, اور دوسرے امریکن افواج کے انخلا کی صورت میں کیا افغان طالبان اس پوزیشن میں نہیں ہوں گے کہ وہ حکومت پر قبضہ کر لیں یا اپنے اقتدار قائم کر لیں؟ کون ضمانت دے گا اس بات کی؟
جو آپ نے افغان ریپرزینٹیٹو کی بات کی اس میں یہ ایک نیگوشیٹنگ ٹیکٹک سمجھی جا سکتی ہے جس میں جو ٹائم گین کرنا چاہ رہے ہیں. جیسے اب اصل مسئلہ کیا ہے, چار جو بیسک پوائنٹ ہیں, ایک یو ایس ٹروپس وڈرال, پھر یہ کسی ٹیررسٹ گروپ کو افغان ٹیریٹری استعمال نہ کرنے دیں, سیز فائر اور انٹرا افغان ڈائلاگ. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یہ چاروں پوائنٹس کے اوپر کسی کو اختلاف ہے, اختلاف ان کی سیکوینسنگ کے اوپر ہے کہ پہلے کیا ہوگا اور بعد میں کیا ہوگا. امریکہ چاہتا ہے کہ سیز فائر پہلے ہو, افغان طالبان چاہتے ہیں کہ یو ایس خود پہلے وڈرا کر دیا اور ہم افغان ڈائلاگ اپنی مرضی سے خود کر لیں گے.
Exactly. میرا سوال یہاں پر یہی ہے کہ اگر امریکن ٹروپس وڈرا ہو جاتے ہیں تو وہی ہوگا جو طالبان چاہتے ہیں, اس کے بعد ان کو اپر ہینڈ حاضر ہو جائے گا.
دیکھیے افغان طالبان کی جو اس وقت تک جو ان کا
اسٹریٹجی جو ہے
وہ یہی جو آپ کہہ رہے ہیں, 18 سال انہوں نے جو جنگ لڑی ہے وہ اس کو نیگوشیشن ٹیبل کے اوپر ہاریں گے نہیں, وہ ٹوٹل کنٹرول مانگتے ہیں. اسی لیے کہ وہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ اشرف غنی صاحب کی گورنمنٹ سے وہ کوئی بات چیت نہیں کرتے ہیں, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جب امریکن ٹروپس یہاں تک جائیں تو افغان طالبان جو ہے وہ ود ان افغانستان ڈومیننٹ فورس ہوں, وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں اور ان کا پورے ملک کے اوپر ٹوٹل کنٹرول ہو. انہوں نے 18 سال جنگ بقول ان کے اس لیے نہیں لڑی کہ وہ آخر میں پاور کو شیئر کریں, اور شیئر بھی ان کے ساتھ کریں گے جو کہ امریکہ کے ساتھ مل کر کام کرتے رہے ہیں. تو میرے خیال میں جب تک, تو میں نے پہلے بات کی تھی, اوور آل اگر اسٹریٹجک انوائرمنٹ کریٹ نہیں کی جائے گی تو چاہے امریکن ٹروپس یہاں پر رہیں یا نہ رہیں, افغانستان ڈی اسٹیبلائز ہی رہے گا.
اچھا,
اب اس میں ایک اور بہت بڑا اسٹیپ ایک آگے ہو رہا ہے جو میں مینشن کر دوں. افغان پریزیڈنٹ اشرف غنی صاحب کو انوائٹ کیا گیا اسلام آباد میں, وہ شاید آ بھی رہے ہیں. سنا یہ کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے یہاں پہ ان کی ملا برادر کے ساتھ ملاقات ہو, اور اگر یہ ملاقات ہو جاتی ہے تو یہ ایک بہت بڑا اسٹیپ ہوگا.
کس کے ساتھ ملاقات ہو جاتی ہے؟ کس کے ساتھ ملاقات؟ جی, کس کے ساتھ ملاقات طے ہے ان کی؟
اشرف غنی ملا برادر.
اچھا اچھا جی,
یہ ابھی طے نہیں ہے, یہ چیزیں ہیں جو ہوا میں ہیں اس وقت, ابھی تک ان کے کوئی کانکریٹ پروپوزل کسی کے سامنے نہیں ہے. اگر یہ ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان کا ایک بہت بڑا کام ہوگا ٹوورڈ ہیلپنگ جو یو ایس کی جو کوشش ہے افغانستان میں امن لانے کے لیے, اس کے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت بڑا اسٹیپ ہوگا اگر یہ ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے میرے خیال میں اگر ہم بنیادی چیز یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا وہ اسٹریٹجک انوائرمنٹ کریٹ ہو جائے گی یہ سب کام ہونے کے لیے, اور اگر نہیں ہوگی تو کیسے ہوگی, تو تبھی یہ بات بنے گی. خالی امریکن ٹروپس کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا.
اچھا,
جب تک وہ پیچھے.
ایک اور بات اس سلسلے میں جو اس وقت تو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ توجہ طلب ہے, وہ یہ ہے کہ افغانستان میں صرف طالبانی ایک بڑی فورس نہیں ہے, وہاں پر ISIS کا بھی وجود ہے اور دوسرے سپلنٹر گروپس بھی ہیں. تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ امریکن افواج کے انخلا کے بعد وہ گروپس زیادہ طاقت حاصل نہیں کر لیں گے اور خود اب طالبان کے لیے درد سر نہیں بن جائیں گے؟
یہی میں آپ سے بات عرض کر دوں گا جی, کہ نہ صرف یہ کہ امریکن فورسز ہیں, امریکن کے بھی کوالیشن میں فورسز ان کے ساتھ موجود ہیں وہاں پر, تو ان کو بھی شامل کرنا پڑے گا امریکہ کو اس تمام پروسیس کے اندر. اور پھر جب تک آپ افغانستان کو ایک پولیٹیکلی اکنامیکلی اور ملیٹریلی اسٹیبل پوزیشن میں نہیں چھوڑتے ہیں, اس وقت تک تو ان کے جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ افغانستان کے تو ایک دم سے ٹوٹل کیاؤس اور کنفیوژن میں چلا جائے گا, اور ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی, اور پھر جب ان فائٹنگ شروع ہوگی تو یہ تمام اپنے ایتھنک گروپس بن جائیں گے, چھوٹے بڑے ایتھنک گروپس بن جائیں گے, اور جو چھوٹے گروپس ہوں گے وہ پھر بڑے گروپس کے ساتھ اپنے آپ کی مچھلی کریں گے تاکہ وہ زیادہ طاقت بن جائیں. تو یہ تو دس ول لیڈ ٹو بیلکنائزیشن آف افغانستان, افغانستان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا, اور ایتھنک گروپس جو ہیں وہ اور جو ان کے ساتھ یہ وار لارڈز ہیں, پھر یہ جو مافیاز ہیں, جو ڈرگ مافیاز ہیں, اگر یہ مل جائیں گے, جو افغان نیشنل سیکورٹی فورسز ہیں ان کے اندر کتنی کوہیسو پاور ہے کہ وہ ایک یونیفائڈ فورس بن کر رہ سکیں گی, وہ بھی بکھر جائیں گے اپنے اپنے ایتھنک گروپس کے اندر, تو افغانستان ٹوٹلی کولیپس کر جائے گا. تو میرے خیال میں یہ جیسے بہت دفعہ امریکن کمانڈرز نے کہا ہے کہ وی ول کیری آؤٹ ریسپانسبل وڈرال, میں تو یہ کہتا ہوں کہ وڈرال کا لفظ نہ استعمال کریں, کہ وہ یہ کہیں کہ ہم افغانستان کو ٹوٹلی اسٹیبلائز کر کے, اس کو اکنامیکلی وائبل کر کے, ملیٹریلی وائبل کر کے, اور ایک ایسی گورنمنٹ کو قابل میں لائیں جس کا ٹوٹل گرپ ہو پورے ملک کے اوپر, ٹوٹل کنٹرول ہو پورے ملک کے اوپر, اس کو جب یہ سچویشن وہ کریٹ کر لیتے ہیں, یہ اسٹریٹجک اور پولیٹیکل انوائرمنٹ کریٹ کر لیتے ہیں افغانستان میں, پھر وہ سوچیں یہاں سے جانے.
بہت شکریہ بریگیڈیئر عمران ملک صاحب آپ کا. اور سامعین, اب ہم چلیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب, لیکن ہمارا جو اب اگلا موضوع ہے وہ ہے بھارتی انتخابات. ڈاکٹر منیش کمار ہمارے ساتھ تو بھارت سے ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار آپ کا. یہ بتائیے کہ اب اس وقت تو جبکہ بھارت میں عام انتخابات اپنے تقریباً آخری مراحل میں ہیں, اور یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ 272 نشستوں کی جو وہاں پر ضرورت ہے حکومت بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں, وہ نشستیں نہ تو بی جے پی حاصل کر سکے گی اور نہ سیکولر کیمپ حاصل کر سکے گا, بلکہ ایسا لگتا ہے کہ ہنگ پارلیمنٹ بنے گا اور سبھی کو کسی دوسری پارٹی کی ضرورت ہوگی. بی جے پی کے جو سینئر رہنما اور جنرل سیکرٹری ہیں رام مادھو، انہوں نے بھی ایک انٹرویو میں یہ اعتراف کرتے ہوئے کہ ممکن ہے کہ بی جے پی کو مکمل اکثریت حاصل نہ ہو سکے، معلق پارلیمنٹ کی قیاسرائی کو ہوا دی ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟
ایک پہلی بات یہ کہ جو اس ابھی تک جو لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے، جو اینالسٹ ہے یا میڈیا کے جو رپورٹس ہیں، جو الگ الگ سروے کرنے والی ایجنسیاں ہیں، ان کے جو رہنما ہیں، ان کے جو بیان جو آ رہے ہیں، اس سے ایک بات لگتا ہے کہ شاید اس بات جو ہے ہنگ پارلیمنٹ ہو. لیکن ہنگ پارلیمنٹ تو ہندوستان میں پچھلے 25 سال سے چلی آ رہی ہے. یہ صرف پچھلے ہی بار ایسا ہوا تھا کہ بی جے پی خود ہی اکیلی وہ بہمت لے کر کے آئی تھی، میجورٹی پا سکی تھی، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ جو پولیٹیکل کمپلشنز ہیں اس کے تحت جو ہے ان کو الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز کا سہارا لینا پڑا، اور ایک میجورٹی کے لیے جو ہے انہوں نے جو الائنس پارٹنرز تھے ان کے ساتھ مل کر انہوں نے 5 سال کی سرکار چلائی ہے. اور اب جو مسئلہ ہے جو کہ رام مادھو کا جو بیان آیا تھا وہ ایک تو مجھے لگتا ہے کہ اسے مسکوٹ کیا گیا ہے، کیونکہ رام مادھو جو بات کہہ رہے تھے وہ اڑیسہ کے مسئلے کو لے کر بھی کہہ رہے تھے کہ اڑیسہ میں شاید جو ہے وہ بہمت نہ لے لا کر کے لا پائے یا پھر ان کو باہر کے لوگوں کی ضرورت پڑے گی. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اڑیسہ کے اندر میں بی جے پی جو ہے ایک ٹف فائٹ دے رہی ہے، لیکن وہاں پہ ان کا کوئی ایگزسٹنس تھا نہیں پچھلے سال تک، ایک بھی سیٹ وہاں ان کو ملا نہیں تھا. لیکن یہ تو الگ بات ہے، لیکن ایک جینوئن جو ایک پریکٹیکل جو بات جو سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں پہ جو ریزلٹس آنے والے ہیں اس میں کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو بہمت نہیں ملنے والا ہے. لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹی جو بنا سکے گی سرکار وہ انہیں جو ہے الائنس پارٹنر کے ساتھ مل کے بنانا ہوگا. لیکن سمجھنے والی بات اس میں یہ ہے کہ سرکار وہی پارٹی بنا سکتی ہے جس میں ایک کسی دل کو، ایدر یہ کانگریس پارٹی ہو یا پھر بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی پارٹی ہو، جسے کم سے کم 150 سیٹ سے زیادہ لانا پڑے گا. لیکن ابھی جو کانگریس کی جو حالت ہے اس کو دیکھ کر ایسا لگتا نہیں کہ وہ 100 کے پار جا پائے گی. تو یہ انمان لگانا یا اس طرح کے قیاس لگانا کہ سرکار بدل سکتی ہے، یہ بہت ہی زیادہ جو ہے اپنے دماغ کو جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرنے کے جیسا ہے. کیونکہ اس کیس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی بھی الائنس گورنمنٹ بنتی ہے اس میں ایک نئے پارٹی کے پاس جو ہے 150 سے زیادہ سیٹیں جو ہے ہوتی ہے. جیسے پچھلی بار جب کانگریس پارٹی کی سرکار بنی تھی تو 2004 کے اندر میں کانگریس پارٹی کو بی جے پی سے 8-10 سیٹ سے زیادہ تھی، لیکن وہ 150 کے کراس تھی اور بی جے پی کو 140 سیٹیں آئی تھی. اس لیے وہ اٹل بہاری واجپئی کی سرکار بن نہیں سکی، کیونکہ سارے لوگ جو ہے اس کے ساتھ کانگریس کے ساتھ چلے گئے.
اچھا،
لیکن اگر کانگریس پارٹی 100 تک اگر نہیں پہنچ پاتی ہے تو الائنس پارٹنر بھی ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس پہ بہت ساری ایفس اینڈ بٹس ہوتی ہیں، بہت سارا کیلکولیشنز ہوتا ہے. اور جو الائنس پارٹنرز جو ساتھ میں آنا چاہتے ہیں وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھائی وہ سرکار میں نہ صرف شامل ہوں بلکہ انہیں اچھے اچھے منسٹریز ملے، ان کا جو ہے ان کو راجیہ سبھا میں ایڈجسٹ کیا جائے، انہیں کیبنٹ میں ایڈجسٹ کیا جائے. تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ بڑا ہی ایک کمپلیکس پروسیس ہے ہندوستان کے اندر میں. لیکن ابھی اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ایک میری رائے تو اس پہ بالکل ہی صاف ہے کہ بی جے پی کی سیٹیں بہت کم ہو سکتی ہیں یا کچھ کم ہو سکتی ہیں، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پھر سے وہ سرکار نہیں بنا پائے گی.
اچھا،
کیونکہ جس طریقے سے یہ ایک جو ہے اس کا یہ ہے.
اچھا،
لیکن میں ایک بات اور آپ
جی پلیز،
کہ ایک جو پورا کا پورا جو گراؤنڈ کی جو ریالٹی ہے، اس بار سارے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس بار جو ووٹرز ہیں وہ بڑا سائلنٹ ہے، وہ پتا نہیں چل پا رہا ہے کہ وہ کس کے طرف وہ جا رہے ہیں. حالانکہ پولیٹیکل پارٹیز اسٹیٹ لیول پہ بہت زیادہ ٹف کمپٹیشن دے رہی ہے بی جے پی کو، بی جے پی کے بالکل ہی ہارڈ کور علاقے میں بھی جو ہے بی جے پی کو پریشانیاں ہو رہی ہیں، لیکن پبلک سائلنس ہے. اور اس سائلنس کا کیا نتیجہ ہے؟ کیا کوئی انڈر کرنٹ چل رہا ہے، یا لوگوں نے کوئی من بنا کر کے بیٹھا ہوا ہے، یا سرکار کو بالکل ہی برخاست کرنے کے موڈ میں ہے، بالکل بی جے پی کو ہرانے کے موڈ میں ہے، یا پھر بی جے پی کو جتانے کے یہ لوگ جو ہے سائلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچا کر پانا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے.
صحیح.
اس لیے پھر میں صاف کر کے رکھنا چاہیے کہ اس کی ریزلٹس کیا آتے ہیں.
اچھا ہمارے ساتھ رہیے گا, ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت تو محترمہ اسماء شاکر خواجہ صاحبہ نے, این ڈی یو سے تعلق ہے ان کا. محترمہ یہ بتائیے کہ بھارت جو ہے ریجن کی ایک بڑی طاقت ہے, وہاں کی حکومت وہاں کے انتخابات پورے ریجن کو متاثر کرتے ہیں, بی جے پی کی اپنی پالیسیز ہیں, کانگریس کی اپنی پالیسیز ہیں, یا جس کو وہاں پر اس وقت سیکولر کیمپ کہا جا رہا ہے اس کی ظاہر ہے کہ ڈفرینٹ پالیسیز ہوں گی. پاکستان کے وزیر اعظم نے بھی یہی بات کہی ہے کہ بی جے پی آ جائے تو بہتر ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ان انتخابات کے نتائج ریجن پر کس طرح سے اثر انداز ہوں گے؟
دیکھیے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بھارت خطے کا ایک اہم اور بڑا ملک ہے, تو اس کے الیکشن کا رزلٹ سے ڈیفینیٹلی خطے میں اثرات تو پڑیں گے, مگر یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ اثرات اتنے گمبھیر یا میسو ہوں گے کہ ان سے واقعی کوئی فرق پڑے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہنگ پارلیمنٹ آتی ہے جو ہم جو ابیوم کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید تھوڑے سا جو ریڈیکل پالیسیز کی امپلیمنٹیشن پہ تھوڑے چیکس اینڈ بیلنسز میں شاید اضافہ ہو جائے, اور جس طرح ابھی بی جے پی ایک سنگل میجورٹی کے طور پارٹی کے طور پہ جس طرح جو ڈیسیژنز آرام سے لے سکتی تھی مودی سرکار, اب ان کو اپنے اگر بی جے پی ایک مخلوط حکومت بناتی ہے آنے والے الیکشن ان الیکشنز کے بعد, تو کیا مودی سرکار اپنے ان تمام ریڈیکل فیصلوں کو اسی طرح عمل درآمد کر سکے گی, یا اس کو اپنی مخلوط پارٹیز اور مخلوط حکومت میں مختلف رائے عامہ کو اور مختلف اوپینینز کو بھی سپیس دینی پڑے گی. اس لیے اس بارے میں ابھی کچھ اندازہ لگانا جس طرح میرے کولیگ نے انڈیا سے بتایا مشکل ہوگا, مگر جس طرح آپ نے کہا پرائم منسٹر عمران خان کی اسٹیٹمنٹ, تو ڈیفینیٹلی اگر ایک سنگل لارجسٹ پارٹی حکومت میں آتی ہے تو ارے بات ہے کہ اسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی انڈیا میں, تو شاید بہتر فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہوگی. مگر اس ٹائم چاہے کانگریس آئے چاہے بی جے پی آئے اور مخلوط حکومت آئے گی تو زیادہ تر اسٹیٹس کو کی پالیسیز ہی چلیں گی, اور اس سے خطے کے جو حالات ہیں ان پہ کچھ راستے کے ایک اثر آنا یا بھارت کی پالیسیز بدل جانا, اس کے میرا خیال میں یہ بہت ہماری خوش فہمی ہوگی اگر ہم اس قسم کا اندازہ لگائیں. اور جس طرح ہم اب یہ بھی دیکھیں کہ اس دفعہ واقعی میں جو بھارتی الیکشن میں سائلنٹ میجورٹی ہے جس میں کئی ملین یوتھ کے نئے نوجوانوں کے ووٹ آئے ہیں, اور اس ٹائم ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ نوجوان کس پارٹی کو ووٹ دیں گے یا ان کی کیا سوچ ہے بھارت کے مستقبل کے حوالے سے, کیونکہ جب آپ یہ پارٹیز کی الیکٹورل پالیٹکس دیکھتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کانگریس نے اور بی جے پی نے اپنی الیکشن کمپین چلائی ہے اپنی انتخابی مدعے کو سامنے لے کے آئے ہیں, تو ایسے لگتا ہے کہ اس طرح کانگریس نے کوشش کی کہ پوری انتخابی یہ جو ہے وہ ایشوز پہ چلائی جائے کہ جس میں اکانومی ہے, مودی سرکار کی اہلیت ہے, مودی سرکار کے فیصلے ہیں, ان فیصلوں کے ڈومیسٹک اثرات ہیں بھارت پہ, ان کے بارے میں بات کی جائے, اس سے کیونکہ غالباً کانگریس کو لگتا یہ ہوگا کہ ان ایشوز کو سامنے لانے سے بی جے پی جو ہے وہ ولنریبل ہوگی اور کمزور وکٹ پہ ہوگی, کیونکہ ڈومیسٹک فرنٹ پہ جو وعدے کر کے بی جے پی انتخابات جیتی تھی پچھلے, ان وہ وعدے کو پورے کرنے سے قاصر رہی ون ریزن اور اندر, مگر بی جے پی کی جو پوری انتخابی مہم اگر آپ دیکھتے ہیں تو وہ ایک طرح سے نفرت پہ, اینٹی پاکستان پہ, جنگ کو یا وائلنس کو ایک سب سے اہم آپشن کے طور پہ اجاگر کرنے سے, عوام میں ایک نفرت پہ بیس نیشنلزم ابھارنے سے کے گرد ہی گھومتی رہی ہے پوری الیکٹورل پالیٹکس, اور اسی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے کئی ایسے لوگوں کو بھی انتخابی ٹکٹ دی ہے جو کہ مختلف دہشت گردی یا کریمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو تھے, انہوں نے ان لوگوں کو بھی ٹکٹ دی ہے جن کا بڑا اسٹرانگ ریٹورک ہے اینٹی مسلم یا پرو ہندوتوا, تو اس سے ہمیں لگتا ہے کہ یہ دو قسم کے جو ہے نقطۂ نظر یا طبقۂ فکر الیکشن میں آمنے سامنے ہیں, جس میں سے ایک ایشو بیسڈ ہے اور ایک جو ہے وہ نفرت میں بیسڈ کرتا ہے کہ ہم خطے میں بھارت کی پالیسیز کو اور اگریسو طریقے سے یا اگریسو پوسچر سے آگے بڑھائیں گے, اور ہمسایہ ممالک کے ساتھ جو مجھے لگتا ہے کہ ان مطلب امن کی بات تو بی جے پی نے کہی نہیں, امن کا مطلب ان اس انتخابی مہم میں آ گیا کہ امن کا مطلب ہے آپ ٹریٹر ہیں یا آپ غیر محب وطن ہیں یا آپ غدار ہیں, تو یہ جو نیریٹو انڈین الیکٹورل پالیٹکس میں بی جے پی نے ہائی لائٹ کیا ہے یہ بھارت کے اپنے مستقبل کے لیے یا ہمسایہ یا اس ریجن میں رہنے کے لیے, کو ایگزٹ کرنے کے لیے بڑا خطرناک موقف
صحیح,
ہے
جی.
تو ہمیں یہ دیکھنا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ دیکھنا ہے کہ جو بھارتی ووٹر ہے کیا وہ ریشنل عقل مندی سے کام لے گا اور اپنے لیے ان لانگ ٹرم ایک بہتر پالیسی چنے گا, یا وہ بھی یہ اگریسو پوسچر کے ساتھ, اگریشن کے ساتھ اور وائلنٹ نیشنلزم کے ساتھ کیریڈ اوے ہو جائے گا, اس رو میں بہ جائے گا اور بی جے پی کو ووٹ دے دے گا. جو مجھے ایز اے پولیٹیکل سائنٹسٹ اس طرح لگتا ہے کہ جب کئی مرتبہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے جو انتخابی پارٹیز ہیں وہ اپنے عوام کو انسیکیور فیل کراتی ہیں کہ جس طرح وہ بہت خطرات میں گھرے ہوئے ہیں اور ان کے گرد بڑے مسائل ہیں ایسے جس میں یہ جو ڈومیسٹک ایشوز ہیں, اقتصادیات ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, سوشل ہارمنی ہے, وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہے. سب سے امپورٹنٹ جو ایشو ہے وہ ہے اپنے ملک اور اپنے عوام کی آئیڈینٹی کا تحفظ.
اچھا,
تو بی جے پی نے وہ انسیکیورٹی اپنے عوام میں کریٹ کی ہے الیکٹورل مہم سے, کہ جس طرح بھارت ایک بہت ہی انسیکیور اور خطرات میں گھرا ہوا ملک ہے اور اس کو بچانے کے لیے مودی صاحب جو ہے وہ واحد مسیحا موجود ہیں, اور اس مسیحا وہ آئے گا تو بھارت کو تحفظ دے گا, بھارت کو بچائے گا اپنے ارد گرد کے خطرات سے. مگر یہاں پہ یہ بات کہنا بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ تحقیق بتاتی ہے کہ 99% یہ خطرات جو ہے کہ صرف آپ کے یہ متعلقہ لوگوں کے دماغ میں ابھارے جاتے ہیں, یہ حقیقت میں انوائرمنٹ میں پولیٹیکل سٹرکچر میں موجود نہیں ہوتے. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی پچھلے یہ عرصے سے ہمیشہ چاہے وہ کرتار, اگر اب وہ پاکستان کو جس طرح انہوں نے ایک دشمن ملک کے طور پہ سامنے لائے ہیں, تو چاہے ہر وقت پاکستان نے دوستی کا ہاتھ بھارت کی طرف بڑھایا, مگر صرف اسی ووٹ بینک اور اسی انسیکیورٹی پہ مبنی ووٹ بینک کے تحفظ کے لیے مودی سرکار نے وہ ہاتھ بڑے ہی سختی سے جھٹک دیا, جس کے لیے میں شاید رعونت کا لفظ استعمال کرنا چاہوں. تو یہ ان دا لانگ رن بھارت کے اپنے امیج کو, بھارت کی اقتصادی, کیونکہ اقتصادی ترقی کے لیے بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی
صحیح.
ہے. تو اگر آپ پولیٹیکل مطلوبہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی جنریٹ نہیں کر پائے تو آپ اقتصادی ترقی کے لیے انویسٹر کو بھی قائل نہیں کر سکتے کہ وہ آئے اور آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرے اور آپ کے ملک کو آگے لے کے چلے.
صحیح, بالکل صحیح.
ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے جس میں رائٹ ٹو چوز ڈیفینیٹلی بھارتی عوام کے پاس ہے, اور اب ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ رائٹ ٹو چوز وہ کس طرح ایکسرسائز کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی جو آنے والی حکومت ہے بھارت کی, اگر وہ ہنگ پارلیمنٹ ہوئی, اگر وہ مخلوط حکومت ہوئی, تو شاید وہ اپنی ایگزسٹینس اور اپنی سسٹینیبلٹی میں اتنا محو ہو جائے کہ وہ ریجن میں عدم استحکام پھیلانے پہ یا ریجن کے ملکوں کی طرف ایگریسو پوسچر دکھانے پہ زیادہ توجہ نہ دے.
اچھا صحیح ہے. اب میں جی
رخ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اندرونی طور پہ انسٹیبل ہوئے تو شاید اس انسٹیبلٹی کو اپنی پاور میں بدلنے کے لیے وہ خطے کے مختلف ممالک کے خلاف غیر ضروری مہم جوئی میں بھی پڑ سکتے ہیں. بٹ اگین یہ اب آنے والی حکومت کے فہم اور فراست پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح
ڈیل کرتی ہے معاملہ سے. جی بالکل صحیح.
جی
ڈاکٹر امیش, ایک آخری سوال آپ سے میرا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے بات کہی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اس دفعہ جو پبلک ہے, ووٹر ہے, وہ سائلنٹ ہے, اپنی لائلٹیز کو شو نہیں کر رہا, اس کا کوئی خاص سبب ہے ڈاکٹر امیش؟ ڈاکٹر منیش کمار.
جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس میں دو تین وجہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ جو جس طریقے کا جو کھیتی کے خلاف ایک لوگ جو الگ الگ پولیٹیکل پارٹیز الگ الگ اسٹیٹس میں جس طرح سے گول بند ہو, اور جس طریقے سے ہندوستان میں جو ٹریڈیشنل پیٹرن ہے ووٹنگ کا, اس کو لے کر کے ایک پالیٹکس کا ایک نیا چہرہ نظر آیا کہ بھئی آپ کو کسی بھی طریقے سے بی جے پی کو ہرانا ہے. لیکن یہ بات تو صحیح ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز نے مل جل کر بی جے پی کو ہرانے کے لیے لام بند ہو گئے, لیکن یہ جو گٹھ بندھن ہوا, یہ جو الائنس ہوئی پولیٹیکل پارٹیز کی, یہ اوپر کے لیول پہ ہوئی جس کا اثر جنتا کے اندر جو ان کے کارکونز ہیں, جو ان کے جو ورکرز ہیں, وہ گراؤنڈ لیول پہ وہ الائنس جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملا ہے. وجہ یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی الائنس پارٹنر دوسرے الائنس پارٹنر کے کینڈیڈیٹس ہیں تو وہاں جو دوسری پارٹی کے لوگ جو ہے وہ سائلنٹ بیٹھ گئے ہیں. اب وہ کدھر جائیں گے, کسے ووٹ کریں گے, وہ اس کے بارے میں کچھ بتا نہیں رہے ہیں.
دوسری بات یہ ہے کہ جو مسلم پاپولیشن ہے ہندوستان کے اندر میں اچھی خاصی 18% کے آس پاس ہے, اور بہت سارے اسٹیٹس میں جو ہے بالکل وہ ڈیسیزن میکر کے پوزیشن میں ہے, جیسے ویسٹرن یو پی ہے یا پھر وہ بنگال ہے یا پھر بہار کا کچھ علاقہ ہے, آسام کا کچھ علاقہ ہے, تو ایسی جگہوں پہ بھی مسلم جو ووٹرس ہیں وہ بھی سائلنٹ ہیں. دے آر ناٹ سیئنگ کہ بھائی ہم کانگریس کو ہی ووٹ کریں گے یا پھر سماج وادی کو ہی ووٹ کریں گے, وہ لوگ سائلنٹ ہیں. ان کا انتظار بس یہی ہے, لاسٹ مومنٹ تک وہ کچھ نہیں بتاتے, کیونکہ ان کا بھی بھی ایک ہے کہ بھائی کہ جو کینڈیڈیٹ وہ کسی بھی پارٹی کا ہو, کسی بھی الائنس کا ہو, وہ بی جے پی کو ہراتا ہوا نظر آئے گا اسے وہ ووٹ کریں گے.
صحیح.
تو یہ کل ملا کر کے یہ ایک وجہ ہے کہ سارے لوگ جو ہے بالکل سائلنٹ ہیں. لیکن میں آپ کو ابھی اس دوران جو ہے میں یو پی اور بہار کے علاقے میں گیا, اور جو ایک گراؤنڈ میں جو ہم نے وہاں پہ جو ایک لہر سی دیکھی ہے وہ بہت ہی زیادہ ہی مانے دیش کے دلی میں بیٹھے ہوئے اینالسٹ کو جو ہے چونکانے والی ہے. یہ آپ کو میں بتا دوں, کیونکہ ایک تو جو مودی صاحب نے جو ہندوستان کے اندر میں جو ان کے ووٹرس نہیں تھے ان کے یہاں جو ہے وہ چاہے وہ ٹوائلٹس بنوانے کا کام ہو, چاہے انہیں گیس چولہا دینے کا کام ہو, یا پھر انہیں جو ہے ایک 2000 روپے کا جو ہے ایک روپے جو ہے ان کے بینک اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کی بات ہو یا پھر ان کے گھر بنانے کی بات ہو, ان سب چیزوں کا ایک اثر ہوا ہے. لیکن اس اثر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بی جے پی کو ووٹ کر دیں گے, کیونکہ یہ لوگ بالکل سائلنٹ بیٹھے ہوئے ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے جسے ہم ریڈ نہیں کر پا رہے ہیں دلی میں بیٹھ کر کے, اینالسٹ بتا نہیں پا رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ ہنگ اسمبلی ہوگی. اور اگر ایسی کوئی لہر کوئی اندر جنتا نے اگر ووٹ بنا کر رکھا ہوا ہے مودی کو فیور میں ووٹ ڈالنے کی, تو میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں پھر این ڈی اے سرکار جو ہے وہ 350 سیٹیں لے کر کے واپس سرکار بنانے کے لیے تیار رہے گی.
بہت شکریہ ڈاکٹر منیش کمار اور محترمہ اسما شاگر خواجہ صاحبہ. ہم ایک بریک لیں گے جس کے بعد ہم گفتگو کریں گے امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی جنگ کے حوالے سے.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. اس پتے کو یاد رکھیے, www.urduvoa.com.
ویلکم بیک. ہمارے ساتھ ٹیلیفون لائن پر ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب موجود ہیں جن کا تعلق مڈی ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے ہے, اور خالد اعظم صاحب ہیں جو کہ لائر ہیں اور نیو یارک بار کاؤنسل سے ان کا تعلق ہے. ڈاکٹر زبیر اقبال, آغاز کروں گا آپ سے. جمعے کے روز سے جو نئے ٹیرف لگائے ہیں ٹرمپ صاحب نے چین کے خلاف, 25% جو محصولات ہیں ان پر عمل درآمد ہوگا, اور یہ وہ وقت ہوگا جبکہ چینی وفد وہاں کے نائب وزیر اعظم کی قیادت میں یہاں پر مذاکرات کے موجود ہوگا. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تجارتی جنگ جو ہے ان دونوں ملکوں کے درمیان کہاں تک جائے گی؟
دیکھیے, پہلے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ ابھی تک تھریٹ ہے, یہ ابھی افیکٹو نہیں کیا گیا, کیونکہ یہ ایک نیگوشیٹنگ سٹانس بنائی گئی ہے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ چائنیز کو یہ بتایا جائے کہ چائنیز کے جو ایکشنز ہیں یا نان ایکشن ہیں ان کی وجہ سے جو چیلنجز بنتے چلے جا رہے ہیں وہ امریکہ ان کو سیریسلی لیتا ہے اور ریئیکٹ کرنا چاہتا ہے. مشکل صرف یہ آ جاتی ہے کہ اس قسم کے جو سٹیپس لیے جاتے ہیں وہ میننگ لیس ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے کانسیکوینسز میں دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی ریٹیلیٹ کرتے ہیں, اور جب ریٹیلیشن ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے دونوں ملکوں کو نقصان پہنچتا ہے. وہ اس لیے کہ چاہے امپورٹس چین سے کم ہو جائیں لیکن امپورٹس دوسرے ممالک سے بڑھ جائیں گی, تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ امریکہ کی پوری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھے گا, کم نہیں ہوگا. اسی طرح چائنیز کی اگر ایکسپورٹس کم ہوتی ہیں تو ان کی گروتھ کم ہوتی ہے, اگر وہاں گروتھ کم ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے امپورٹس جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے, جس کا نقصان امریکہ کو بھی ہوگا باقی دنیا کا بھی ہوگا. اس لیے یہ جو تھریٹ ہے اس کو آپ تھریٹ ہی سمجھیے, کیونکہ اس کا مقصد بیسیکلی یہی ہے کہ اس فائنل نیگوسیشن سٹانس میں کسی نہ کسی طریقے سے کمپرومائز پیدا کرنے کے لیے ایک ایڈوانٹیجز پوزیشن حاصل کی جائے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں تک کمپلین کا معاملہ ہے, امریکن کمپلین کا معاملہ ہے, وہ دو بیسک ایشوز پہ ہے. ایک تو یہ, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو انڈرسٹینڈنگز چین کے ساتھ ہو گئی تھی اور انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس پر, اس پہ چین نے ابھی سے بیک آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اور دوسری بات جو تھی وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر تھی. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ, جو چائنیز نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ریسٹرکشنز لگائیں گے کہ امریکن ٹیکنالوجی ہے وہ اتنی آسانی سے ٹرانسفر نہ ہو سکے چین میں, اس پہ بھی وہ اب اپنے بیسیکلی جو وعدے کیے تھے ان سے وہ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں.
اچھا.
تو مشکل یہ آ جاتی ہے کہ اس کے لیے نیگوسیشن کرنی پڑیں گی. تو یہ ایک جو یہ نیگوسیشن جو سٹانس ہو رہا ہے, اس کو اسی صورت میں دیکھنا چاہیے, اس کو کسی اینڈ پروڈکٹ کے آمنے میں نہیں دیکھنا چاہیے.
اچھا, ایک چھوٹا اختصار سا جواب دیجیے گا کہ ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ اب یورینیم کی افزودگی شروع کر دے گا, اور ٹرمپ صاحب نے اس پہ مزید پابندیاں لگا دی ہیں. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کانفلکٹ جو ہے یہ اب بڑھے گا؟
دیکھیے, یہ جو نیگوسیشن جو ہو رہی تھیں یا جو چیلنجز پیدا ہو گئے تھے, وہ یقیناً دونوں ممالک کو, میں نے پہلے سے عرض کرنے کی کوشش کی کہ جہاں ایران اور امریکہ کا تعلق ہے, وہ پرابلمز اس میں اس لیے پیدا ہوں گی کہ اگر ایران کی اکنامک پوزیشن کمزور ہوتی ہے تو وہاں پہ انسٹیبلٹی پھیلے گی. اگر انسٹیبلٹی پھیلتی ہے تو وہ کسی کے فائدے میں نہیں ہوگی, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہوگی کہ ایران کے اندر جو رائٹس گروپ ہے, جس کو آپ ریولیوشنری گارڈ کہہ لیجیے یا دوسرے گروپس کہہ لیجیے, وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا.
صحیح.
اگر یہ تو اس لیے مشکلات پیدا ہوں گی, اس لیے دیکھنا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے اس چیز کو استعمال کیا جا رہا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال آپ کے وقت کا. اور خالد اعظم صاحب, میرے پاس وقت کم ہے لیکن ایک بہت امپورٹنٹ سوال آپ سے مجھے یہ کرنا ہے کہ ایوارے نمائندگان نے اٹارنی جنرل کے خلاف ایک کنٹمپٹ آف کانگریس کی قرارداد منظور کی ہے جو ابھی فل ہاؤس میں جائے گی. یہ بتائیے کہ ہمارے سننے والوں کو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, اس قرارداد کا مقصد کیا ہے, اور اس سے کیا فائدہ ڈیموکریٹس کو ہوگا اور کیا نقصان اٹارنی جنرل کو. میرے پاس تقریباً 2.5 منٹ ہیں.
بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے یہ موقع دیا ہے اس حوالے سے. یہ واقعی ایک امریکہ میں اس وقت ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس پیدا ہو گیا ہے, وائٹ ہاؤس کے درمیان, کانگریس کے درمیان, اور سچویشن کافی گمبھیر ہوتی جا رہی ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے آلریڈی جوڈیشری کمیٹی نے جو فیصلہ کیا ہے کنٹمپٹ کا, اور اس کو ہاؤس میں بھیجیں گے, تو جہاں تک تو ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ہیں وہ تو موسٹ لائکلی اس کو پاس کر دیں گے کنٹمپٹ کو, اور پھر جب اس کے بعد آگے بڑھے گی کہ ہاؤ ٹو افیکچویٹ دیٹ کنٹمپٹ, وہاں پہ یہ مسئلہ اور ہوگا. اگر سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اس پہ ایگزیکٹو پریولیج بھی مانگ لیا ہے مولر رپورٹ پہ کہ پوری رپورٹ کلوز نہیں ہونی چاہیے. اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو انہوں نے پلی لی ہے کہ اس میں کئی سیکیورٹی کے کوشچنز ہیں جس کے حوالے سے وہ یہ چیز ہے اس کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتے پوری رپورٹ کو. حالانکہ جہاں تک یہ چیز ہے تو جوڈیشری کمیٹی جو ہے یا ایون کانگریس ہے, ہمیں دیکھنا ہوگا کیا جو ایگزیکٹو برانچ ہے, اٹارنی جنرل یا پریزیڈنٹ جو ہے وہ کہنا چاہتے ہیں کہ جوڈیشری کمیٹی جو ہے یا ایون پوری کانگریس, اس پہ اعتماد نہیں ہے کہ وہ جو سیکرٹ ہے جو بہت سارے لوگوں نے پہلے دیکھ چکے ہیں.
جی,
آئی ایم شیور کہ اٹارنی جنرل نے بھی رپورٹ پڑھی ہے, وہ دیکھیے مولر کے خود بھی, مطلب جس نے بنائی ہے اس کو
سیکورٹی کوشچنز کا پتہ ہے. اچھا, یہ میں ذرا سا آپ کو روکوں گا یہاں پر, میرے پاس وقت بہت کم ہے. ہمارے سننے والوں کو ذرا اس وقت یہ بتائیے آپ براہ کرم کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا, انجام کیا ہوگا اس کنٹمپٹ آف کانگریس کے ریزولوشن.
موسٹ پرابلی یہ ایشو ابھی پرولونگ ہوگا, میٹر جو ہے کورٹس میں جائے گا, اور فائنلی کورٹس میرا خیال ہے اس معاملے میں فیصلہ دیں گی, اور رپورٹ جو ہے الٹیمیٹلی کورٹ جو ہے وہ الاؤ کرے گی کہ پوری رپورٹ ڈسکلوز ہو, اگر سے کسی لمیٹڈ سیکشن آف دا پیپل ان دی سینس آف جوڈیشری کمیٹی کی حد تک, یا جیسے میں نے کہا کہ اور کچھ لوگوں کو بھی وہ سارے کوشچن کا پتہ ہے, تو مے بی دے کین سے کہ جوڈیشری کمیٹی جو ہے وہ اس رپورٹ کو دیکھ سکتی ہے, یا اس کے ساتھ وہ کچھ اور لوگوں کو اٹیچ کر دے تاکہ ان کی ذمہ داری ہو کہ اگر کل کو کچھ چیز لیک ہوتی ہے جو سیکیورٹی کے حوالے سے, تو ایٹ لیسٹ وہ پن پوائنٹ کر سکیں کہ ان لوگوں میں سے کسی نے کی ہوگی. تو جی, مسئلہ کورٹ میں جائے گا, اور کورٹ ہی میرے خیال اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکالے گی الٹیمیٹلی.
خالد اعظم صاحب بہت شکریہ آپ کا. اور سامعین, اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ہمارے آج کے پروگرام کے پروڈیوسر تھے اسفر امام صاحب. اب اپنے میزبان قمر عباس جعفری کو آئندہ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی.
پاکستان کی حکومت نے ملک میں جاری اقتصادی بحران پر قابو پانے کے لیے ایک نئی اقتصادی ٹیم بنائی ہے جس میں حفیظ شیخ مشیر خزانہ ہیں اور ڈاکٹر.
مجلس مذاکرہ راؤنڈ ٹیبل, اہم واقعات اور مسائل پر مبصرین اور ماہرین کے بے لاگ تبصرے اور تبادلہ خیال. پیش خدمت ہے ہمارا آج کا پروگرام راؤنڈ ٹیبل.
کی.